بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehrtv.ir. اور سامعین، اس وقت کی نشریات سے پہلے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، اب سماعت فرمائیں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی غرض سے اندرون افغانستان ایک علاقائی میکانزم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے سلسلے میں امریکہ کی بدنیتی کی علامت سے تعبیر کیا ہے. پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد پر بحث کے بغیر ہی اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. ہندوستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور غرب اردن میں جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی غرض سے اندرون افغانستان ایک علاقائی میکانزم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آج چین کے شہر تنشی میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے تیسرے اجلاس میں کہا کہ افغانستان کے مسائل و مشکلات کی وجہ امریکہ کی غلط پالیسیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان پر طویل عرصے تک امریکہ کا غاصبانہ قبضہ نہ صرف یہ کہ اس ملک کے لیے کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث نہیں بنا، بلکہ ایسی وابستگی کا بھی سبب بنا کہ غاصبوں کے انخلاء کی صورت میں ملک کا سیاسی اور اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ آج امریکہ افغانستان کی تعمیر نو اور اس ملک کی ترقی کی کوئی بات نہیں کرتا، جبکہ اس نے اس ملک پر 20 برس قبضہ جاری رکھا اور افغان عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس دو روزہ اجلاس سے اپنے خطاب میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے بھی افغانستان میں امریکی کردار کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ افغانستان کی لوٹی جانے والی دولت کو واپس کرے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں داعش سمیت تمام دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے۔ اس اجلاس سے روس کے وزیر خارجہ نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ مفاہمت کا ہونا ایک ضروری امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے میں ہمیشہ کوتاہی برتتا رہا، جبکہ افغانستان کے سارے مسائل و مشکلات کی وجہ خود امریکہ ہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نئی امریکی پابندیوں کو ایرانی عوام کے سلسلے میں امریکہ کی بد نیتی کی علامت سے تعبیر کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایرانی عوام کے سلسلے میں نئی امریکی پابندیوں کو امریکہ کی بد نیتی کی علامت سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام کو ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی شکست خوردہ پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس اقدام سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت بھی اپنے دعوے کے برخلاف ایران کے خلاف دباؤ کے ہر ہتھکنڈے سے استفادہ اور ایرانی عوام کے خلاف بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی حکومت ایسی حالت میں ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مسلسل اس بین الاقوامی معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت خزانہ نے اپنی ایران دشمنی میں بدھ کے روز ایران کے کئی اداروں اور مختلف شخصیات کے خلاف نئی پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد پر بحث کے بغیر ہی اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس چند منٹ تک جاری رہنے کے بعد ہی اتوار 3 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر پاکستان قومی اسمبلی کا اجلاس تقریباً 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں شروع ہوا۔ وقفے سوالات کے دوران اراکین نے تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ وقفے سوالات میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اجلاس اتوار تک کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اپنی نشستوں پر دھرنا دے دیا، جن میں شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سمیت 150 ارکان شامل تھے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر فواد چودھری نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی بقول ان کے غیر ملکی سازش میں حزب اختلاف کے سیاست دانوں کے علاوہ بعض صحافی بھی شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آخری گیند تک لڑیں گے اور پارٹی کے اراکین ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہندوستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق سینئر کانگریسی رہنما اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے براہ راست غریبوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کانگریس اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کے اراکین ایوان کے اندر اور باہر مسلسل احتجاج اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کے اراکین کے مطالبے کو بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ دریاسنا ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج مسلسل 7ویں دن اضافہ کیا گیا۔ دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق جمعرات کو دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 80-80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 101.81 روپے اور ڈیزل 93.07 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ہندوستان کے صنعتی دارالحکومت ممبئی میں 84 پیسے کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 116.72 روپے اور ڈیزل ₹100.94 فی لیٹر ہو گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ حکومت طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کو دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے کہا کہ ہم کسی ملک کو افغانستان میں مداخلت کرنے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرنے اور اسے دوسروں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو چین کے تنشی شہر میں قطر اور انڈونیشیا نیز افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس میں کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کے مشکل حالات دہرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان تمام افغان عوام سے متعلق ہے اور ہم تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ امیر خان متقی نے امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور افغانستان کے اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے اجلاس میں شریک ملکوں سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن میں جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے ہر دن فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے رہتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کو شہید، زخمی یا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ عرب نیوز 48 چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج نے جمعرات کو غرب اردن میں جنین کیمپ پر یلغار کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس حملے میں 7 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ صہیونی فوج نے جنین کیمپ پر حملے میں دسیوں فوجی گاڑیوں اور دیگر جنگی ساز و سامان کا استعمال کیا، جبکہ اس کے اسنائپر فلسطینیوں کے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے یوم الارض کی مناسبت سے ایک خصوصی انٹرویو میں اپنے مسلمہ حقوق کے حصول کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مسلحانہ مجاہدت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سینئر رہنما خالد البتش نے غزہ میں ایران پریس سے خصوصی گفتگو میں فلسطین میں یوم الارض کی اہمیت کے بارے میں کہا کہ فلسطینی سرزمین میں تمام فلسطینی اپنے حقوق کے حصول کے لیے مصمم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرائے اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرے۔ واضح رہے کہ 30 مارچ 1967 کو غاصب صہیونیوں نے فلسطینیوں کے ایک بڑے علاقے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اسی مناسبت سے فلسطینی عوام 30 مارچ کو یوم الارض مناتے ہیں اور پوری سرزمین فلسطین غاصب صہیونیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا عہد کرتے ہیں۔ سلووینیا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین اپنا آئین تبدیل کرنے اور نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کی جنگ کو آج 36 دن ہو گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 24 فروری کو یوکرین پر حملے کا فرمان جاری کیا تھا اور یوکرینی فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے اور اپنے گھروں کو واپس جانے کی دعوت دی تھی۔ یوکرین اپنی سیکورٹی کی ضمانت کے لیے نیٹو کی رکنیت پر اصرار کر رہا ہے، لیکن نیٹو نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں یوکرین کی صرف مالی اور اسلحہ جاتی مدد پر ہی اکتفا کیا ہے۔ IRIB نے جمعرات کو رپورٹ دی ہے کہ سلووینیا کے وزیر اعظم یانیس یانشا نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، وزیر اعظم ڈینس شمیحال اور ان کے دیگر ساتھیوں سے بات چیت کے بعد کہا ہے کہ اس بات چیت میں یوکرینی رہنماؤں نے کہا ہے کہ جو واقعات و حالات پیش آئے ہیں اس کے بعد یوکرین اس ملک کے آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلووینیا کے وزیر اعظم کے بقول یوکرینی رہنما مجوزہ آئین کو عوام کے سامنے پیش کرنے اور نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست واپس لینے کے موضوع پر ریفرنڈم کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے مخالف جماعتوں اور بیشتر ذرائع ابلاغ کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پریس ٹی وی کے نامہ نگار جانی مولر نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین میں ذرائع ابلاغ کی جانب سے حکومت یا نیٹو پر تنقید کرنے والے غیر محفوظ ہو گئے ہیں. اس نامہ نگار نے تاکید کی ہے کہ ایسے ذرائع ابلاغ کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کہ یوکرین کے بحران میں نیٹو ملوث ہے اور یوکرین روس اور نیٹو کے درمیان کسی پراکسی وار کا معاف کیجیے اور یوکرین روس اور نیٹو کے درمیان پراکسی وار کا میدان بنا ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بائیں بازو کی بعض شخصیات من جملہ نوم چامسکی نے دستاویزی طور پر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ نیٹو نے کس طرح سے مشرق کی طرف پھیلاؤ کیا اور یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے ہیں، جبکہ نیٹو کا یہی اقدام موجودہ جنگ کا باعث بنا ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت ہم کو غم عشق نبی،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں دعائے کمیل کا۔ معاف کیجئے، پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں اسوہ بشریت اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے اس پروگرام سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فکری و عملی اقدامات اور حکمت عملیوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے بتایا تھا کہ امام علیہ السلام کا دور امامت 3 عباسی خلفاء کے ہمراہ تھا، اور ہم نے معتز اور مہدی عباسی کی پالیسیوں کے بارے میں کہ جو دباؤ دھمکی اور محدودیتیں قائم کرنے پر مبنی تھیں، بعض نکات کا ذکر کیا تھا۔ ان دو خلفاء کا دور حکومت کہ جو امام علیہ السلام کی پیش گوئی کی بنیاد پر انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ترکوں کے ایک گروہ کی شورش کے نتیجے میں ان دونوں کے قتل کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا، اس کے بعد معتمد کی غاصبانہ خلافت کا دور شروع ہوا۔ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح عیاش، ظالم، خواہشات نفسانی کا تابع تھا۔ اس دور میں علویوں کے ایک گروہ کو بدترین حالات میں شہید کیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معتمد کی حکومت میں جنگ، افراتفری اور روب و وحشت کا ماحول اپنے عروج پر تھا، یہاں تک کہ اس دور میں تقریباً 500,000 افراد مارے گئے۔ اس گھٹن اور سرکوبی کے ماحول کے باوجود صاحبان بصیرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ظالم و جابر حکمرانوں اور غاصبان خلافت کے مقابلے میں پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت و مودت کا اعلان کیا۔ ہٹ دھرم اور ظالم عباسی خلفاء بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں تھے، اور ان کو یہ تشویش رہتی تھی کہ کہیں یہ افراد اپنے امام کی قیادت میں حکومت کے خلاف قیام نہ کر جائیں، اس لیے ہمیشہ ان پر خوف و وحشت طاری رہتی تھی۔ وہ مختلف ہتھ کنڈوں اور شیطانی وسوسوں کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں پر زمین تنگ کر دیں، لیکن امام علیہ السلام کی پرکشش شخصیت اور آپ کا آئیڈیل طرز زندگی اس حد تک متاثر کن تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی اس سے بہت زیادہ متاثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مہدی عباسی کی حکومت کے دور میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کیا گیا، اور دو بدترین افراد کو آپ پر مسلط کیا گیا تاکہ امام علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائیں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہ دونوں افراد امام علیہ السلام کی عارفانہ عبادتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور آپ کے اخلاقی و انسانی رفتار و عمل کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک بار اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو نحریر بن عبیداللہ نامی شخص کے ماتحت قید میں رکھا گیا تاکہ وہ سخت ترین تشدد اور بدسلوکی کے ذریعے امام کا جینا دشوار کرتے۔ چنانچہ اس نے امام کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائیں اور ہمیشہ کوشش کی کہ امام پر عرصہ حیات تنگ و دشوار کرتے۔ اس کے شکنجوں اور ایذائیں دینے کے عمل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی تو اس کی بیوی جو باضمیر عورت تھی اس نے اپنے شوہر پر تنقید کی اور اسے اس عاقبت تباہ کرنے والے کام سے باز رکھنا چاہا اور اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرد خدا سے ڈرو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے کیسی عظیم اور گراں قدر شخصیت کو قید میں ڈال رکھا ہے؟ اس وقت اس خاتون نے حقیقت کو برملا کرتے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو امام علیہ السلام کی عبادی، اخلاقی اور عرفانی خصوصیات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو ستم تم امام پر روا رکھے ہوئے ہو مجھے تمہارے بارے میں تشویش ہے، لیکن نحریر کے جس میں انسانیت اور مروت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے کہا، خدا کی قسم اسے درندوں کے درمیان ڈال دوں گا تاکہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس کی اس قساوت اور سنگ دلی کے باوجود نحریر بھی ایک مدت کے بعد امام علیہ السلام کی خدا پسندانہ روش اور طرز زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معتمد عباسی نے اپنے زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں رکھا اور وہ مسلسل امام علیہ السلام کے حالات کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا تاکہ اپنے زوم ناقص میں یہ دیکھے کہ امام کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا پھر امام اپنے سابقہ موقف پر ہی قائم ہیں۔ لہذا جب بھی اس کے ایجنٹ امام علیہ السلام کے بارے میں معتمد کو رپورٹ پیش کرتے تو اس میں یہی کہتے کہ نہ صرف امام کے موقف میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادتوں میں بسر کرتے ہیں۔ اس لیے معتمد نے مجبور ہو کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم صادر کر دیا۔ درحقیقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اس آئے کریمہ کی مصداق تھی۔ اے ایمان والو، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خلاف دباؤ، دھمکیاں اور پابندیاں صرف قید خانوں تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ امام علیہ السلام کے تمام اقدامات اور عوامی رابطے بھی اس کے تحت نظر تھے۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام کے شیعہ اور چاہنے والے امام سے بآسانی اور کسی رکاوٹ کے بغیر رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ ناچار تھے کہ ایسے حربے اپنائیں کہ جن کے ذریعے وہ عباسیوں کے ایجنٹوں اور جاسوسوں میں حساسیت پیدا کیے بغیر ہر ممکن صورت میں امام کے حضور میں شرف یابی کا موقع حاصل کر سکیں اور امام کی رہنما ہدایات کی روشنی میں اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عوام کا موقف دیگر ادوار اور زمانوں کی مانند نہیں تھا۔ خود امام علیہ السلام نے لوگوں کو چند دستوں میں تقسیم کر دیا تھا اور فرماتے تھے، ایک باخبر اور آگاہ گروہ ہے جو راہ نجات پر گامزن ہے اور اس نے راہ حق کو پا لیا ہے اور وہ اسلام کے اصول و فروع کا پابند ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے سوا کہیں اور پناہ گاہ نہیں ڈھونڈتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو ایسے صاحبان بصیرت سے حاصل نہیں کرتا کہ جن کو وہ پہچانتا ہے۔ ان افراد کی مثال ان کی طرح ہے کہ جو سمندر میں سیر کرتے ہیں
اور جب سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے تو وہ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا سکون کھو بیٹھتے ہیں، اور جب سمندر پرسکون رہتا ہے تو ان کے وجود میں بھی سکون رہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے اور وہ حسد اور عدم بصیرت کی بنیاد پر حق کے پیروکاروں کی مخالفت کرتے ہیں اور حق سے نبرد آزما افراد کی حمایت کے ذریعے حق کے محاذ کے خلاف صف آرائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فرد امامت کے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور خدا کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ کوئی فیصلہ کرنے، فرمان دینے اور معاشرے کی ہدایت کرنے کا زیادہ مستحق اور سزاوار ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آپ سے اپنی غربت کا گلہ کیا، پھر میں نے خود ہی اپنے تئیں کہا کہ کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ غربت کی زندگی گزارنا دوسروں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ شہادت پر فائز ہونا دشمنوں کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جب ہمارے چاہنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے ناخواستہ طور پر کسی گناہ یا خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو خداوند عالم اسی غربت اور تنگ دستی کی بدولت ان کے تمام عیوب اور گناہ مٹا دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ تم نے بھی اپنے تئیں کہا کہ ہمارے ساتھ فقر و غربت کی زندگی گزارنا دشمنوں کے ساتھ بے نیازی کی زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے، اور ہم ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے دامن میں پناہ لی ہے مضبوط پناہ گاہ ہیں، اور ان کے لیے کہ جو ہم سے بصیرت و آگاہی کے طالب ہیں ان کے لیے نور اور روشن راستہ ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھام لیں ہم ان کو نجات عطا کرنے والے ہیں، اور وہ تقرب الہی کی اعلیٰ ترین منزلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ بلا شبہ تباہی اور بدعنوانی کی جانب لوگوں اور قوموں کے رجحان کا ایک سبب طاقت اور دولت کی کشش ہے کہ جو ان کو حق سے باطل کی طرف، آزادی سے قید و غلامی کی طرف اور عزت سے ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آفت ہے کہ جو افسوس ان دنوں اور ہمارے زمانے میں بعض قوموں اور حکومتوں کے دامن گیر ہو چکی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ طاقت و ثروت کے حامل افراد کے زیر سایہ لوگ آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ قومیں اور حکومتیں کہ جو دینی و انسانی اور اپنے شرافت مندانہ اصولوں پر قائم رہتی ہیں، وہ پابندیوں محدودیتوں کے باعث فقر و غربت اور بدامنی میں زندگی گزارتی ہیں، وہ اس سطحی اور عارضی نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بڑی طاقتوں سے وابستگی اور ان کی غلامی کو قبول کر لینا ان طاقتوں سے برسر پیکار ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن اسلام کے سچے اور حقیقی پیشواؤں اور رہنماؤں نے اس پر خط بطلان کھینچ دیا ہے، اور انہوں نے تمام انسانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام عسکری علیہ السلام نے غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والے شخص کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے رہنما اصولوں کو بیان کیا، کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ شاید وہ بنی عباس کے حکمرانوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جو عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام عسکری علیہ السلام نے حضرت امام صادق علیہ السلام کا یہ اصولی اور دیر پر رہنما اصول بیان کیا اور فرمایا، ہماری معیت میں غربت کی زندگی گزارنا ہمارے دشمنوں کی پناہ میں بے نیازی سے بہتر اور گنا قدر ہے۔ ایسی لغزش گاہیں کہ جو لوگوں اور قوموں کو ایسے باوقار راستے کا انتخاب کرنے سے روک سکتی ہیں، موت ہے۔ یعنی اس وقت کہ جب طاقت اور دولت کے مظاہر مزاحمتی قوت کو توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فوجی طاقت کا حربہ استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی اہلکاروں کا قتل عام کرتے ہیں تاکہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو حاصل کریں۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام پوری تاریخ اور تمام زمانوں میں دشمنوں کو نہتا اور غیر مسلح کرنے کے لیے اپنے محبوں اور آزادی کے متلاشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور فرماتے تھے، ہمارے عظیم مقاصد اور نظریات کی راہ میں مارا جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ ایسے آبرو مندانہ اور اعلی نظریات کا سرچشمہ اور اصل کلام الہی ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔